الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اور میرے نبی آپ بتا دیجئے حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا. ان الباطل کان زہوکا, کیونکہ باطل تو ضرور مٹنے والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ تندرستی اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. اور شفا ہے اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ظالمین کو زیادہ نقصان دیتا ہے, کافروں کو تو اور زیادہ نقصان دیتا ہے. جب ہم کو کوئی نعمت, جب ہم آدمی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ شکر کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں. وَنَعَا بِجَانِبِ, اور کروت کو پھیر لیتے ہیں, چہرہ پھیر لیتے ہیں. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو نا امید بن جاتے ہیں. قرآن کریم کی پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81, 82, 83 آپ کے سامنے پڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سچی بات کہنے کی, ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دیا گیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری قسم کی شفاعت فرمائیں گے. اس میں سب سے بڑی ہے شفاعت کبریٰ, بڑی شفاعت. شفاعت کبریٰ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر امت کے لیے حساب و کتاب کے شروع ہونے کا فیصلہ ہوگا, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے گزشتہ بیان کی تھی آخری سبق میں. اور اس کے بعد میں نے وہ پوری روایت بیان کی تھی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مقام محمود پر سجدہ فرمائیں گے اور پھر سفارش مانگیں گے کہ جس کے سینے میں جو کے برابر ایمان ہے مجھے اجازت دیجئے میں ان کی سفارش کروں. اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک, رواہ البخاری, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ, جا جہنم میں جاؤ جس کے پاس جو کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو ان کو آپ نکال کے جنت میں لے جاؤ. جب یہ جائیں گے لوگوں کو لے کر آئیں گے جنت میں لے جائیں گے, پھر تیسری بار مقام محمود پر آپ سجدہ فرمائیں گے, پھر اللہ کی تعریف کریں گے. تو اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک, سر کو اٹھاؤ. بخاری شریف کی پوری مکمل حدیث ہے جس کو میں بیان کر دیتا ہوں دوبارہ. اللہ کے حبیب فرمائیں گے میں سر اٹھاؤں گا, پھر میں کہوں گا اللہ سے, کہ اللہ ہی مجھے کہیں گے بتاؤ یا محمد ارفع راسک, سل مانگو, توتا जो भी आपका सवाल होगा दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। वशफा तो शफा, और सिफारिश करो आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो फरमाएंगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह और लोगों को जो जहन्नम में पड़े हुए हैं मुसलमान हैं उनकी सिफारिश का मुझे हुक्म दीजिए ताकि मैं उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाऊं। अल्लाह फरमाएंगे जा, जिसके सीने में मस्टर्ड सीड राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा आप उन तमाम को जन्नत में ले जाओ। तो अल्लाह के हबीब से समझाएंगे और सिफारिश करेंगे जिन्होंने कुछ अमल ही नहीं किया, जरा बराबर ईमान, कभी जिंदगी में कुछ किया हो तो उनको निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। फिर आगे बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में जाएंगे, कितनी फिक्र है उम्मत, फिर जाएंगे और फरमाएंगे अल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद, या मोहम्मद इरफा रासक सल तो वशपा तो शक्वा, आप सर उठाओ मांगो क्या। फरमाया अभी भी उसमें कुछ लोग होंगे, या अल्लाह मुझे इजाजत दे दो, जिसके सीने में राय का दाना नहीं, राय के दाने के टुकड़े ही टुकड़े कर दो, बिल्कुल जरा बराबर सोमा का सोमा, वैसे उसके टुकड़े तो कर नहीं सकते लेकिन हदीस के अल्फाज है, तो उसको मुझे निकालने का हुक्म दो। फरमाया वह इज्जती व जलाल, या मोहम्मद मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, उसको तो मैं अल्लाह खुद जाऊंगा और मैं खुद निकालूंगा। अल्लाह ताला जाएंगे और जहन्नम से उनको निकालेंगे। बहुत ज्यादा हदीस है शफात के बारे में, लेकिन खवारिज और मोतजिला है वो अंबिया अलैह सलाम की शफात का इनकार करते हैं। दो फिरके हैं, खवारिज और मोतजिला, ये इनकार करते हैं कि गुनाहे कबीरा जिन लोगों ने किया है और गुनाहे कबीरा की वजह से वो जहन्नम में गए हैं तो शफात उनके लिए मैसेंजर्स और अंबिया की नहीं होगी। लेकिन मुतवातिर अहादीस है, जैसे मैंने अभी एक हदीस आपके सामने पढ़ी शफात, ऐसी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिजी कई रिवायत लाए हैं, सारी मुतवातिर हदीस है। मुतवातिर का माना है एक हदीस को बयान करने वाले बहुत सारे सहाबा है। मुतवातिर अहादीस मौजूद है कि उसमें अंबिया अलैहिस्सलाम सफारिश शफात करेंगे, सफारिश करेंगे, सिर्फ अंबिया ही नहीं बल्कि सुलहा इस उम्मत के नेक और सालिहीन शुहदा भी गुनहगारों की शफात करेंगे और गुनाहे कबीरा करने वालों की सफारिश होगी। इब्न माजा शरीफ की हदीस है, इमाम बैहकी ने भी नकल फरमाया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा जाओ आप अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करो, फिर उलमा को हुक्म होगा जाओ अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जिनकी आप सिफारिश करना चाहें सिफारिश करो, इसी तरह शुहदा को हुक्म होगा, हुफाज किराम को हुक्म होगा, हुज्जाज को हुक्म होगा, बहुत सारे हैं जिनको शफाअत करने का हुक्म होगा, वो सिफारिश करेंगे और वो जहन्नम से लेकर जन्नत में जाएंगे। इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम से कहा जाएगा قیامت کے دن عالم اور علماء سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی سفارش کریں چاہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. بات سمجھتے ہو؟ کتنے ہو؟ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. امام دیلمی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. امام ابو داؤد نے ابن حبان نے بھی امام ابو داؤد نے بھی روایت نقل کی ہے. ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کو نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن شہداء کو کہا جائے گا, شہید کو کہا جائے گا کہ اپنے خاندان میں سے 70-70 آدمی کی جا کر سفارش کریں اور ان کو جنت میں لے جاؤ. مسند احمد کی حدیث ہے, امام طبرانی نے بھی روایت کو نقل کیا, امام بیہقی نے بھی روایت کو نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک آدمی اتنی سفارش کرے گا کہ قبیلے ربیعہ اور قبیلے مدر کے جتنے بھی آدمی تھے اس سے کئی زیادہ آدمی کی ایک ایک آدمی سفارش کرے. معلوم ہوتا ہے کہ صرف انبیاء نہیں, امت کی علماء, صلحاء, شہداء, حفاظ, حجاج, یہ لوگ بھی اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کی سفارش کریں گے اور قبول کی جائے گی. ایک حدیث میں ہے کہ ایک لائن ہوگی جہنم میں جانے کی, جہنمیوں کی, اور جنت میں جانے والے جنت میں جاتے ہوں گے تو اس وقت ایک آدمی دوسرے کو بلائے گا ادھر آؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں. کہا اللہ کے سامنے جا کر میری سفارش کرو اس لیے کہ میں نے تم کو ایک دن پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے, آپ نے وضو کیا تھا تو آپ میری اللہ کے سامنے سفارش کرو اس لیے کہ تو میں تو جنت کی کیوں میں کھڑا ہوں. تو وہ جائیں گے اللہ کے پاس اور اللہ سے کہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن کر کہیں گے جاؤ تمہارے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے جاؤ. سفارش بہت ساری. حجاج کو جب جنت میں جائیں گے داخل ہونے سے پہلے فرشتے حفاظ کو سلام کریں گے حافظ قرآن. جب یہ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کہیں گے فرشتوں سے اب تم سلام رہنے دو, سلام قولا من رب الرحیم, اب اللہ ڈائریکٹلی ان سے سلام کرے گا اور پھر انہیں بتایا جائے گا جہنم کے اندر میں تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ فلاں میرا تایا ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. فرمایا تم حافظ قرآن ہو, دنیا میں قرآن پڑھتے تھے, یاد کرتے تھے, جاؤ ان میں سے جن کی چاہو تم سفارش کر کے جنت میں لے آؤ. معلوم ہوتا ہے کہ سفارش ہوگی. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے تو پھر علماء, شہداء اور حجاج اور حفاظ اور دوسرے لوگوں کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہوتا ہے. ضرورت کیا ہے اس کی؟ یہ سوال قائم کیا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں, اور خود اس کا جواب بھی دیتے ہیں قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ. تفسیر مظہری عربی میں ہے, اس میں حضرت نے لکھا ہے بڑی عجیب بات, فرمایا اصل سفارش تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے لیکن اس امت کے علماء, اس امت کے شہداء اور اس امت کے نیک اور صالحین لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں فلاں میرے خاندان یا میرے مرید یا میرے شاگرد فلاں اور فلاں ان کے بارے میں سفارش کر دیجئے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سن کر ان کی بھی سفارش کریں گے. انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن میری سفارش ہوگی. بعض علماء نے کہا اس حدیث کی وجہ سے کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے، ان کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے اور ان کو جنت میں لے جائیں گے، اور جتنے سگائر کی وجہ سے یا سگائر پر اصرار کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ اس امت کے علماء شہداء اور اس امت کے صلحاء اور اس امت کے حجاج اور حفاظ ان کو لے کر جنت میں جائیں گے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تہجد پڑھنے کا حکم دیا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، پھر مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کو واجب کیا. معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کبریٰ کا تہجد میں بڑا دخل ہے. شفاعت کبریٰ میں داخل ہونا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تہجد کے ساتھ. جو آدمی تہجد کو پڑھے گا وہ بہت جلد سفارش کا مستحق ہوگا. اس پر میں نے آپ کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کی حدیث کتاب التہجد میں جو نقل کی ہے وہ میں نے بیان کی تھی. شاید ہم تو کل کا کھانا ہی بھول جاتے ہیں تو روایت تو ہفتے ہو گئی، شاید بھول گئے ہوں گے. عبداللہ ابن عمر کی روایت میں نے بیان کی تھی کہ سارے صحابہ فجر کے بعد اپنے اپنے خواب کی تعبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر تو بھی بچے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں کب خواب دیکھوں گا اور میں کب پوچھوں گا اللہ کے حبیب سے، اور انہیں بھی شوق ہوا کہ میں بھی تو کوئی خواب دیکھوں اور اللہ کے حبیب سے خواب پوچھوں. روزانہ نہیں، ایک دن بستر میں گئے اور اپنے سر کو دانی طرف سنت کے مطابق رکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور پڑھتے گئے اور اللہ سے کہا اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے تاکہ میں بھی تو تعبیر پوچھوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے بعد. سارے صحابہ روزانہ پوچھتے ہیں، میں بھی تو جب کوئی نہیں پوچھتا تھا تو اللہ کے رسول اپنا خواب سناتے تھے. سارے صحابہ ہوتے نا، مسجد بڑی ہوتی تھی نا، کوئی نہ کوئی تو خواب دیتا ہوگا روزانہ. تو ایک دن عبداللہ ابن عمر فرماتے میں سونے کے لیے گیا، میں نے نیت کی تو میں نے خواب میں دیکھا، بخاری شریف میں ہے، کیا خواب بھی عجیب ہے. فرمایا دو فرشتے آئے ہاتھ میں گرز لے کر، وہ ڈنڈا لے کر آئے اور کہا چلو میرے ساتھ، اور دونوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور ہم مجھے لے جا رہے ہیں. میں بہت گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں. جا رہے ہیں آگے سے دیکھا ایک کنواں ہے اور کنویں کے اندر میں بہت سارے لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے. الٹا، بخاری شریف کی روایت، الٹا لٹکا، ایک خواب دیکھ رہے عبداللہ ابن عمر، الٹا لٹکایا گیا ہے. فرمایا میں پہچانتا ہوں کہ وہ قریش میں سے کون کون تھے، جہنم میں لٹکائے گئے. تو اتنے میں بہت گھبرایا میں خواب میں، تو سامنے سے ایک فرشتہ آیا اور اس کے ہاتھ میں بھی گرز تھا، جہنم کا لوہے کا جو گرز ہوتا ہے وہ تھا. مجھے کہا ابن عمر گھبراؤ نہیں، تم بہت اچھے ہو. تسلی دی مجھے، تم تھے ٹھیک نیک ہو، گھبراؤ نہیں. بس وہ خواب کیا دیکھنا تھا، میری تو آنکھ کھل گئی. مانگ رہا تھا کیا اور ملا کیا. وہ کہاوت ہے نا کہ اللہ، ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے اور چلتے چلتے کہہ رہے اللہ اونٹنی دے دے، اونٹنی دے دے، اونٹنی دے دے. تو وہ جنگل میں ایک بادشاہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو رہا ہے اور اس نے جنگل میں بچہ جنا اونٹنی نے، تو اس کو بلایا اے ادھر آ، یہ میری اونٹنی کے بچے کو اپنے سر پر اٹھا اور گھر لے کر چل. جی तो उसने चलते चलते जबान से कह रहा था, अल्लाह मैंने मांगा था नीचे का मिला, मांगा था मैंने ऊपर का और मुझे मिला नहीं, यानी मांगा था नीचे का कि वो नीचे हो तो मैं ऊपर बैठूं, लेकिन मुझे मिला ऊपर का, मुझे मिला ऊपर का कहता जा रहा है। तो इधर उधर चलो बादशाह पे मार भी था, तो यहां तो कुछ देखना चाहते थे ख्वाब, देखा भी जन्नम को। सुबह उठ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख्वाब बयान करने से बड़ी शर्म आई, बच्चे थे ना, अभी इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, अब क्या करूं। अपनी बहन के घर गए, बहन कौन थी, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी है, हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। उनके घर गए, बहन मैंने ख्वाब देखा, आप ऐसा करो ना, आप अजान मेरी तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब पूछ लो, मेरी तरफ से पूछ लो का कौन सा ख्वाब है। तो पूरा ख्वाब बयान किया, तो जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो कहा, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा ने फरमाया, ऐ रसूल अल्लाह, भाई ने इब्ने उमर ने ख्वाब देखा, अब्दुल्ला ने ख्वाब देखा है, वो शर्म कर रहा था आपसे पूछने के लिए, तो मैं मुझे कहा आपसे पूछने के लिए, कहा कौन सा ख्वाब है, पूरा ख्वाब बयान किया। ख्वाब की ताबीर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं फरमाई, सिर्फ इतना कहा काश के अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छा है, क्या कहा, इब्न उमर बहुत अच्छा है, काश के तहज्जुद पढ़ लेता, क्या फरमाया, काश के ये तहज्जुद पढ़ लेता। मालूम होता है तहज्जुद पढ़ने से अल्लाह जहन्नम से भी हिफाजत फरमा लेते हैं, जबकि मकाम महमूद मिल रहा है अल्लाह के हबीब से। इसीलिए मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहज्जुद का ताल्लुक मकाम महमूद के साथ, यानी कयामत के दिन शफाअत कुबरा के साथ है, कि जो आदमी तहज्जुद पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत में दाखिल फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क व अखरिजनी मुखरज सिद्क व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, जाहिरी एतबार से भी और बातिनी एतबार से भी सही सलामत इस दुआ को पढ़ने के बाद, चूंकि अल्लाह जानता है कौन सी दुआ सबसे बढ़िया है इंसान की मुश्किलात में, चूंकि इससे बड़ी क्या मुश्किल होगी मक्का मुकर्रमा से निकलना अपने घर से और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकान पर जाना और फिर वहां से पहाड़ में छुपना, फिर वहां से निकलना और अबू जहल का ऐलान करना कि जो इनको पकड़ ले उसको 100 ऊंट का इनाम है। सारे अपने ऊंटनियों पर निकल गए तलाश करने के लिए, ऐसा सख्त सफर है हिजरत का, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अपने नबी को, वो पैदा करने वाला है, वो जानता है कौन सी दुआ सबसे बरकर है, अपने जबान नबी की जबान पर ये दुआ कहलवाई, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क्यूं व अखरिजनी मुखरज सिद्क्यूं व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। उलमा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी एतबार से भी कोई तकलीफ नहीं और बातिनी एतबार से भी सुकून के साथ ऐसे पहुंच गए कि मदीना मुनव्वरा वालों ने, आपका बड़ों ने, बूढ़ों ने, औरतों ने, बच्चों ने बेस्ट वेलकम किया है और आप आराम से पहुंच गए, कोई तकलीफ नहीं। उलमा फरमाते हैं जब कभी मुसीबत आए इस दुआ को कसरत से पढ़ो, अल्लाह ताला सही सलामत आपको अपनी जगह तक पहुंचा देंगे। परसों का वाकिया एक आदमी यहां आ गया था, करना तो मुझे नहीं चाहिए था लेकिन कर दिया, और रोने लगा मेरे सामने कि मैं 8 साल से यहां पर कोई कागजात नहीं है, कुछ भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग नहीं कर रहे इस समय, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट, तो मुझे वापस अपने बीवी बच्चों को मिलने जाना है और फुला, तो लंदन से बैठना था, वो मुझे रोने लगा कि मैं कैसे जाऊं, मुझे तो जेल में डाल देंगे, इसे पूछेंगे तो इतने साल क्यों रह गया यहाँ पर, गरीब होते हैं बेचारे, परेशान होते हैं, कमाने के लिए आते हैं। सो मैंने कहा ये आयत पर ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعلی. اب یہاں ایک مصیبت, پھر پاکستان کے ایئرپورٹ پر بھی مصیبت, دونوں جگہ مصیبت ہے. میں نے اس کو یہ کہا, یہ آئے پڑھ لے, یاد کر لے, 7 بار پڑھ کر اپنا ڈاکیومنٹ یہاں بھی دے دینا, وہاں بھی دے دینا. اس نے وہاں سے مجھے واٹس ایپ کیا کہ اتنے آرام سے مجھے نہ سوال کیا نہ پوچھا, کچھ بھی نہیں, نہ یہاں نہ وہاں, اور میں آرام سے نکل گیا. علماء فرماتے ہیں یہ آیت, اور ہمارے علماء فرماتے ہیں شوگر کے لیے تو زبردست آیت ہے. کثرت سے پڑھیں اس کو, ربی ادخلنی مدخل صدقیم واخرجنی مخرج صدقیم وجعلنی. مہاراج تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے, مفتی عبد الرؤف صاحب, بہت سارے علماء کرام نے اس کو لکھا ہے. اس لیے جب بھی کبھی پریشانی آئے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی کو قتل کر دوں اب مجھ پر جیل آئے تو میں اسی آیت کو پڑھوں, یہ مطلب نہیں ہے. سنائی بات, اگر بغیر کسی قصور کے پریشان آدمی ہو تو اس آیت کو پڑھیں, اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی برکت سے اس کی کیا کر لے گا, حفاظت کر لے. اور میں نے اس آیت کو ہزاروں بار آزمایا ہے.
ایک اور
سناؤ. ایک مرتبہ ایک آدمی بہت مالدار تھا ساؤتھ افریقہ میں, اس کے خود کا پلین تھا, 4 سیٹر پلین تھا اس کا. تو اس نے مجھے کہا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے دربن سے لے کر, یعنی میرے پلین میں چلنا ہے, ہم 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں, اس میں ایک پائلٹ ہوتا ہے, کو پائلٹ ہوتا ہے, اور ہم دونوں تھے پیچھے بیٹھے ہوئے, 4 آدمی, چھوٹا سا پلین, جہاں وہ اتنا بھی ہل رہا تھا, پریشانی بھی لگتی تھی. تو خیر ہم پہنچ گئے نمیبیا میں, ایک کنٹری ہے وہاں, اس کی بڑی فیکٹریاں تھی. تو مجھے لے گیا, بولے لے گیا, تو وہاں مجھے اترا. تو میرے پاس تو اس وقت انڈین پاسپورٹ تھی, ان لوگوں کے پاس ساؤتھ افریقن پاسپورٹ تھی, تو ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا ویزا لینا تھا, مجھے تو ویسے ہی بٹھا دیا اس نے اپنے پلین میں, وہاں اتر گئے. تو اب رات کو 2 بجے وہ پلین لینڈ ہوا چھوٹے والا, اور اب وہاں پر وہ لوگ آ گئے, وہ امیگریشن والے, ان کو تو نکال دیا. مجھے کہا کہ چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا, ٹھنڈی ونٹر تھا, میں نے کچھ پہنا ہوا بھی نہیں. تو اس نے کہا آپ یہیں رہیں گے پوری رات, پھر کل جب پلین جائے گا تب جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, دروازہ بند کر کے وہ تو چلے گئے. میں نے اسی آیت کو پڑھا, ربی ادخلنی, چونکہ مجھے تو پریشانی پتہ نہیں تھا نا, ربی ادخلنی مدخل صدقیم, میں کیا کہوں تمہیں. وہ لوگ تو چلے گئے امیگریشن اس ٹائم والے, ادھر وہ گارڈ جو ہوتا ہے نا بندوق لے کر چلتا رہتا ہے حفاظت میں ایئرپورٹ کی, وہ چل رہا تھا. میں نے اس کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھ لی 7 بار, وہ کاچ کے ادھر ہے, میں کاچ کے ادھر ہوں. میں نے اس کو دیکھ کر یہ آیت پڑھ لی, وہ آیا, دروازہ کھولا, لاؤ تیری پاسپورٹ, جا ان کے ساتھ, کل جائے گا تو پاسپورٹ لے کے چلا جانا. سمجھ میں بات آ رہی ہے, بے شمار واقعات ہے, بے شمار ہے. وہاں ساؤتھ افریقہ میں جب ہندوستان سے گیا تھا اور شادی وہاں ہوئی تھی, اب جب میں وہ انڈین پاسپورٹ سے ساؤتھ افریقن پاسپورٹ بنانی تھی نا, تو اس وقت وہ ہندو مدراج آدمی تھا, اس نے کہا تمہیں 2 بار ہندوستان جا کر کے پولیس رپورٹ لے کر آنا پڑے گا کہ آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہے, تب ہم آپ کی یہاں کی پاسپورٹ بنائیں گے. میں نے کہا بھائی اب یہاں سے میں انڈیا جاؤں, کب جاؤں, کب پولیس رپورٹ لاؤں, واپس تجھے دوں, جو کچھ کاغذات ہیں ٹک کرتے جاؤ. بس وہ ٹک کر رہا ہے, میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں نارملی. میں نے کہا ٹھیک ہے, بس اس نے لکھ دیا. اب مسجد میں بیٹھا ہوں, اندازہ لگائیے, میں نے اس آیت کو پڑھ کر گھر چلا گیا. نارملی جب تمہاری پاسپورٹ آ جاتی ہے تو تمہیں وہاں جا کر کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن اس نے میری پاسپورٹ میرے گھر بھیج دی بغیر پولیس رپورٹ کے. یہ آیت ہے, ربی ادخلنی. اب مجھے وظائف تو نہیں بیان کرنے, سمجھ میں آئی بات, یہ تو بات نکلی, علماء کرام نے لکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو بچانا تھا تو انہیں کہا قل ربی ادخلنی, یہ دعا پڑھو, پڑھوائی ہے, ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعلنی. اور اسی آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ کٹھن سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد میرا اور آپ کا اور پوری امت کا, وہ قبر کا سفر ہے. کون سا سفر ہے بھائی؟ قبر کا سفر ہے، اس سے کٹھن کوئی سفر نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے اس آیت کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ رات دن اس آیت کو پڑھتے رہو، اے اللہ جب میری موت آئے تو ایمان پر موت آئے اور میری قبر بھی نارمل ہو جائے، قبر میں بھی پریشانی نہ ہو۔ واخرجنی مخرج صدقین، اور جب مجھے نکالے قبر سے قیامت کے دن میدان محشر میں تو بھی میں سچائی اور آرام کے ساتھ چلتا رہوں، کوئی تکلیف نہ ہو۔ فرمائے اس آیت کو اس نیت سے بھی پڑھو، تمہارا مرنا بھی آسان، ایمان پر موت بھی آئے گی، قبر میں بھی آسان اور قیامت میں بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسری تفسیر ہے اس آیت کی۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ربی ادخلنی مدخل صدقین واخرجنی۔ مصیبت یہ ہے کہ اب ہمارے ذہن اتنے کمزور ہو گئے، یاد ہی نہیں ہوتا۔ کچھ تو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ بار زیادہ پڑھیں گے تو یاد ہو ہی جاتا ہے۔ ایک چیز کو کثرت سے پڑھے تو یاد ہو جاتا ہے، تو اس آیت کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ ربی ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔
کیا ایک تسبیح پڑھنی چاہیے اس کی؟
جتنا ہو سکے آدمی کو پکا کرنا چاہیے اپنے دھیان کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ 15 میں پارے کی آیت نمبر 80 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ، وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ کان زہو کا۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جا رہے ہیں مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ جب وہاں سے نکلے ہیں تو یہ دعا بتلائی اوپر والی، اب واپس جا رہے ہیں تو کیا فرمایا آپ نے، اللہ نے؟ وَقُلْ، اب میرے نبی تم بتاؤ نا انہیں، جا الحق وزحق الباطل، اب تو میرا وقت آ گیا، میرا وقت آیا، اس وقت تم نے مجھے نکلنے پر مجبور کیا، اب میرا وقت ہے کہ میں مکہ کو فتح کروں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بہت تواضع کے ساتھ داخل ہو گئے۔ جب یہ 360 آئیڈلز بٹ جو ہے وہ کعبے کی چاروں طرف رکھے ہوئے تھے، علماء کرام فرماتے ہیں وہ 360 بت کیوں رکھے تھے، 400 کیوں نہیں، 500 کیوں نہیں، 100 کیوں نہیں؟ فرمایا دنیا کے دین بھی 360 ہے، وہ ہر دن ایک نئے معبود کی ایک نئے انٹینشن کے ساتھ پوجا کرتے تھے۔ تو 360 ڈیز وہ ہر نئے بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اور روایت میں آتا ہے اس لکڑی کے نیچے لوہے کا کھول تھا، لوہے کا، جیسے وہ بہت ساری لکڑی ہوتی ہے چلتے ہیں نا تو نیچے لوہے کا ہوتا ہے نا، وہ لوہے ایسی لکڑی تھی نا، اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، مارتے نہیں، توڑتے نہیں تھے، بلکہ اس آیت کو پڑھتے تھے، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اس کے سینے میں ایسے لگاتے تھے، وہ پیچھے گرتا تھا، ایسا لگایا آیت پڑھتے یہ گرتا تھا، دوسرے اس طرح لگاتے گئے لگاتے گئے، 307 بوٹوں کو گرا دیا۔ اس آیت میں اتنی طاقت ہے۔ وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَحُوقًا۔ علماء کرام علامہ ابن منذر رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اس آیت سے مسئلہ نکالا کہ دنیا میں جتنے بھی مجسمے بنائے جاتے ہیں لکڑی کے، پیتل کے، فلاں اور فلاں، جب اسلام کا غلبہ ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان مجسمے کو توڑ دیا جائے، اس کو کیا ہے، توڑ دیا جائے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اسی آیت سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لا رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو گھر سے باہر واپس چلے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، دروازے تک آئے پھر واپس ہو گئے، حضرت ام المومنین دیکھ رہی ہے ہمارا طرح جس طرح مکان تھا اوپر سے، جی تو دیکھا کہ واپس چلے گئے، تو فرمایا اللہ کے حبیب کیا ہوا، آتے نہیں گھر میں؟ فرمایا یہ جو
कर्टन लगा हुआ है, उस पर एक पिक्चर फोटो लगा हुआ है, इसको निकाल दो तो मैं आ जाऊंगा। इसको कितने ऐसे मकानात हैं जिनके बेडरूम में अपने और अपनी औलाद के शादियों के और बर्थडे के और कितने फोटो रखे हुए होते हैं। अब उस रूम में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? बुखारी शरीफ की हदीस है, जिस घर में शो के लिए, एक तो फोटो ऐसे रख दिया कहीं पर, लेकिन एक शो के लिए रखे गए हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आएंगे, याद रखो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जिन लोगों के मकान में भी, बहुत सारे मकान हमने देखा कि वो इस तरीके से अपनी बीवी का यादगिरी शादी की और कभी रिंग पहना है, कभी किया और क्या इस तरह रखा हुआ है, ये हराम है, हराम है, इसको नहीं रखना चाहिए। रखना है कब्र के अंदर में रख दो, लेकिन जाहिर में न रखो, दीवारों पर न रखो। एक आज से कुछ साल पहले गालिबन 2002 में जब मैं साउथ अफ्रीका से यहाँ आया था, तो लूटन में एक मकान में गया था, लूटन में एक मकान में, तो उस घर में बहुत परेशान थे, उन्हें बज़ाहिर जिन्नात शैतान नजर आते थे घर में। तो मैं जब उसके घर में गया और मैंने रुकिया और सूरह मुज़म्मिल वगैरह पढ़ना शुरू किया, तो वो भागता रहा घर में, इधर उधर वो भागता रहा, बाकायदा नजर आता है भागती है वो चीज, काली चीज है, शेदों की शक्ल में भाग रही, ऊपर नीचे टॉयलेट में चला गया, क्योंकि मैं कहा टॉयलेट में पढ़ने वाला हूँ टॉयलेट में, लेकिन मैं वैसे ही टॉयलेट के करीब गया तो वहां से भाग करके उस आदमी की बीवी के अंदर चला गया। सही वाक्य सुना रहा हूँ, आंखों से दिखा हुआ, अंदर में चला गया। So, फिर मैंने जब उसकी औरत पर रुकिया शुरू किया, उसके शौहर को कहा तुम यहाँ बैठो, मैं रुकिया पढ़ता हूँ। वो जब बेहोश हो गई तो मैंने पूछा तू अभी ऊपर था ना टॉयलेट में, शैतान को पूछा, कहा मैं ऊपर था, बाकी इसमें कहा मैं समझता आप मेरी यहीं पर हिफाजत हो जाएगी, अंदर में ही आप कुछ करने वाले नहीं है, तो मैं बच जाऊंगा। मैंने कहा इतना मैं पढ़ता रहा तो भागता क्यों नहीं? कहा मैं कैसे भागू, इसने दरवाजे के पास तो फोटो रखे हैं, शैतान नहीं जाते भाई, फरिश्ते भी नहीं आते। इसलिए कि हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो दौड़ करके शैतान पहले आता है हमारे बिस्तर के पास, शैतान दौड़ करके पहले आता है, और हम वैसे ही सो जाते हैं तो फिर क्या करता है, वो बैठ जाता है यहां नाक के नटने में, पूरी रात बैठता है, पहले 3 नोट लगा देता है, बुखारी शरीफ में 3 नोट यहां लगा देता है गुड्डी पर, 3 नोट लगा दिया, गोया कंट्रोल कर लिया, फिर नाक के अंदर में बैठ जाता है पूरी रात। और जब सुबह दुआ पढ़कर उठते हैं तो दुआ की वजह से सबसे पहले एक नोट खुल जाता है, फिर आप वुजू करते हैं तो दूसरा नोट खुल जाता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नत बहुत मुख्तसर पढ़ते थे, कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती, बुखारी शरीफ की हदीस है, ऐसा लगता है कि आपने सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ी, मुख्तसर, क्यों? ताकि वो नोट खुल जाए और कुरान के पढ़ने में फजर में मजा आए। तो वो इसीलिए कुल्ली की जाए, नाक में बराबर पानी डाला जाए, जो ये वसवसे डालता रहता है। तो जब ये करीब आता है, हम दुआएं पढ़े बगैर सो जाते हैं तो हम पर कंट्रोल कर लेता है। जब हम दुआएं पढ़ते हैं, जो सोने की दुआ है, आयतुल कुर्सी है, फुला और फुला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, 4 कुल वगैरह सोने से पहले अपने ऊपर दम करते थे बैठकर बाकायदा, अल्लाह के हबीब बिस्तर पर बैठ जाते थे और सूरह फलक और नास कुल अल्लाह पढ़ करके अपने हाथ पर दम करके फिर सर से लेकर अगले हिस्से में और फिर पिछले हिस्से में जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता था आप अपने हाथ को घुमाते थे। लेकिन दम करने का तरीका खुद बुखारी शरीफ में है, चुप 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 चुप, यानी कुछ थूक के कतरे भी हाथ में गिरने चाहिए, ये अक्सर सुन्नत है, ऐसी नहीं है, उस थूक के कुछ कतरे हाथ में गिरे फिर उसको इस तरह घुमाया जाए पूरे बदन पर। पढ़ने का तरीका एक बार कुल हुवल्लाहु अहद फलक और नास, फिर कुल हुवल्लाहु अहद, एक बार पढ़ लिया दम कर लो, फिर कुल हुवल्लाहु अहद फलक नास पढ़कर फिर दम कर लो, फिर कुल हुवल्लाहु अहद फलक नास पढ़कर फिर तीसरी बार दम कर लो। अब सो जाओ, उस वक्त फरिश्ता आता है और उस शैतान को भगाता है और फरिश्ता पूरी रात हिफाजत में लग जाता है और उस सोने वाले के लिए दुआएं करता है। चलो बात आ रही है। और एक रिवायत में है کہ دروازے پر جو آدمی اپنے گھر پر جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ کھولتا ہے, بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولتا ہے, تو شیطان کہتا ہے دوسرے شیطان کو, اس نے تو بسم اللہ پڑھ لیا, اب اس گھر میں نہ میرا کھانا ہے, نہ میرا بیٹھنا ہے, نہ میرا سونا ہے, اب میرا رینٹنگ ہاؤس ختم ہو گیا. اور جب یہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھول کر گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے, حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں میں ترمذی کے, وہ دوسرے سے کہتا ہے تم اپنی جگہ تلاش کر لو, مجھے تو مل گیا, مجھے تو, یہ حدیث کے الفاظ, مجھے تو مل گیا اس گھر میں. پھر کھانے میں شریک ہو جاتا ہے, اب کھانے میں شریک ہو جائے تو پھر دیکھنے کا کیا, پھر اگر اس رات میں بیوی کے ساتھ جمع کیا تو تیسرا وہ شریک ہو جاتا ہے, یہ بھی روایت میں. ہاں اس لیے تو دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ تاکہ اگر پریگنینسی ہو گئی تو اس بچے میں شیطان کا دخل نہ ہو. کون آدمی ہے جو یہ چاہے کہ اپنی بیوی اور میاں کے درمیان میں تیسرا آدمی ہو؟ اللہ کے حبیب نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے, بستر کی چیز بھی بتائی ہے. فرمایا اب جب یہ پڑھتا ہے تو اس وقت شیطان کہتا ہے اس گھر میں نہ میرا داخل ہونا ہے, نہ کھانا ہے, نہ سونا ہے, پھر بہت پریشان ہو کر چلا جاتا ہے. ورنہ وہ دوسروں کو کہتا ہے مجھے نہ جگہ مل گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شیاطین سے جو میں نظر نہیں آتا ہے اس لیے اللہ سے مانگ لینا چاہیے. خیر بات کر رہا تھا میں بخاری شریف کی حدیث کو سنایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس, یہ آیت سنا رہا تھا, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ہاں جب باطل آتا ہے تو اس پر میں سنا رہا تھا ابن منذر کا قول کہ اگر ایسا کوئی آلہ ہو جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہو تو ایسے آلے کو توڑ دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ جا کر ٹی وی کو توڑ دینا. توڑی ہے بہت سارے لوگوں نے, سمجھ میں بات آئی ہے. جو چیز ہمیں رونگ چیز کی طرف لے جائیں, کیونکہ کبھی وہ صحیح چیز دیکھتا ہی نہیں, ہر وقت ڈرامے دیکھ رہا ہے, ہر وقت گندی تصویریں گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, تو یہ تو رونگ کی طرف لے جا رہا ہے, لائٹ کی طرف نہیں لے جا. ہاں اگر کوئی چینل بھی دیکھ رہا ہے, قرآن کی آیتیں سیکھ رہا ہے, قرآن سیکھ رہا ہے, کوئی بیان سیکھ رہا ہے, فلاں اور فلاں اچھی باتیں سیکھ رہا ہے, تو پھر سمجھ میں آتا ہے اپنے فون کے ذریعے یا کس طرح. فرمایا ولا اللہ نے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. بہت لمبی آیت ہے, یہ تفسیر اس کی لمبی ہے, نیکسٹ ویک بیان کریں گے. نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ میں ہوں گا, مولانا صاحب تو نہیں ہے تو میں تفسیر کروں گا انشاءاللہ اسی سے کہ بھائی اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے, اس شفا کا کیا مطلب ہے, کیا ظاہری شفا مراد ہے یا باطنی یا دونوں شفا مراد ہے, اور قرآن حدیث میں شفا کس چیز سے ہوتی ہے جس کو بیان کیا, انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اور اس کے بعد والی آیت ہے انسان کو اللہ نے کتنی نعمت دی ہے اور انسان کتنا ناشکرا ہے, اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے طریقے ہیں, تمہارا رب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ صحیح راستے پر چلنے والا کون ہے. وہ باتیں اگلے آیت میں بیان کر رہے ہیں, میں تو سوچ رہا تھا بیان کروں گا لیکن وقت زیادہ ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے, اور لوگوں کو بھی دعوت دو, قرآن میں بہت زبردست باتیں ہیں, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا خذلته ولا حا
حاجت رہی لکھ رضا اللہ قدیت یا رحم الرحیم. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعاؤں میں پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو مجھ پر درود پڑھو اور اس کے بعد تم دعا کرو اللہ ہم نے تیرے حبیب کے طریقے کہے ہوئے طریقے کے مطابق دعا کی ہے. یا اللہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں اور پیارے تیرے اللہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن رہے ہیں اور تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. اے اللہ رات کا وقت ہے, اے اللہ بہت ساری خیر جمع ہو چکی ہے, ان تمام خیر کے بدلے اے اللہ میری اور میری آل اولاد کی اور اس پورے مجمع کی اور پوری امت کی اور ماں باپ کی سب کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کی مغفرت فرما, ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما. اے اللہ قرآن کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما, قرآن کی برکات نصیب فرما, قرآن کی رحمتیں نصیب فرما, قرآن کے فیوض سے ہمیں الہ العالمین مالا مال فرما, قرآن سے سچی پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ اسی قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنا دینا, سفارش کا ذریعہ بنا دینا. الہ العالمین تو نے اسی قرآن کو شفا کہا ہے, اسی قرآن کو قیامت کے دن شفاعت کہا ہے. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دینا, جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دینا. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, قبر بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, بے حساب جنت میں داخل فرما دے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے الہ العالمین جو انہوں نے اپنے لبوں پہ لگایا ہو پھر ہمیں دیا ہو ایسا مبارک ہو دیکھو سر کا پانی ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما, جو دنیا سے جا چکے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. الہ العالمین جو دنیا میں جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں عافیت نصیب فرما, سکوت نصیب فرما. الہ العالمین ہماری اعلی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, دین کے دائی بنا, اولیاء اور اتقیاء میں سے بنا. الہ العالمین مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما, ہماری نسلوں میں ایمان کو اور اعمال صالحہ کو جاری اور ساری فرما. اے اللہ فسق و فجور کفر اور فسق سے اور شرک و شک سے ہماری آل اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کو دین کی طرف متوجہ فرما, مسجدوں کی طرف متوجہ فرما, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور دعوت کی طرف متوجہ فرما. اللہ امت کے حال پر رحم فرما, جہاں کئی امت پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا. اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو انہیں شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما, اور جو ہماری ویب سائٹ کے ساتھ اور مکسرل کے ساتھ دنیا میں سن رہے ہیں اور گھروں میں سن رہے ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ ہماری اس مجلس کی قرآن کی مجلس ہے, ایک ایک فرد کو چون چون کر قبول فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما, تیرے صالحین بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمارا بولنا سننا قبول فرما, نجات کا ذریعہ بنا. اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آمین کہنے والوں کے آمین کے ساتھ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین آمین.